ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. قصص القرآن کے سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کا واقعہ لیں گے، جو قوم بنی اسرائیل تھی. چونکہ پورے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے. یہ قوم کیسی تھی، یہ کون لوگ تھے، ان کا عروج اور زوال کس طرح سے ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ ہمارے لیے قرآن میں جگہ جگہ کیوں بیان فرمایا، اور اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ بنی اسرائیل امت مسلمہ تھی پرانی، جس کو معزول کیا گیا اور اس کی جگہ ہمیں امت مسلمہ بنایا گیا. تو چونکہ بنی اسرائیل ہم سے پہلی کی امت مسلمہ تھی، تو ہم کو ان کے جو نشیب و فراز سے وہ لوگ جو گزرتے رہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، جس کی بنا پر ہم اس سے دور رہیں اور اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہیں، اور تاکہ پھر ہم کو غلبہ اور عروج حاصل ہو. تو سورہ بنی اسرائیل ہی کی آیت ہم نے لی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ایکچولی اس میں آڈیو لائبریری میں ایڈ نہیں ہو پا رہا تھا سورہ بنی اسرائیل، تو ہم لوگ یہاں سے ڈائریکٹ سن لیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی آواز آئے گی. یوٹیوب سے سن لیتے ہیں تلاوت.
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
یہ سورہ بنی اسرائیل کی 1 سے 8 نمبر تک آیت تھی اور جو آج ہم سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ ہم اسی کو دیکھیں گے. ترجمہ لیکن ہم پورا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ تلاوت بھی ہم نے شروع سے لی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کر آئی, جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے, اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا, اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. بلا شبہ نوح ایک شکر گزار بندے تھے. اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دوبارہ فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل, ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑا کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے. یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا. پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبے کا موقع دیا, مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا. دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے بھلائی کی, اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر فاتحین تمہارے حلیے بگاڑ دیں اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے, اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں, ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم فرما دے, لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی پھر سزا دیں گے, اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے. یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے, اور جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. انسان برائی کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے چڑھتا ہے. دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. الحمدللہ, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, ہم قرآن سے ان واقعات کو لے رہے ہیں جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے, جس سے ہم خود ایکٹیو ہو سکیں, ہمارے اندر حرکت پیدا ہو, اور ایسی حرکت پیدا ہو یا ایسے ہمارے خیالات ہوں جو ہمیں موو کر دے, جو ہمیں آگے بڑھنے کا اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر دے کہ ہم بھی کچھ کرنے والے بنیں. اور قرآن ہمیں قوموں کے واقعات بھی بتاتا ہے, اور اس لیے علماء کرام کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن لکھا جائے تو 3 قسم کے ٹاپک پر ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. ایک اس میں توحید کی باتیں ہیں, یعنی ایک حصے میں توحید پر بات کی گئی ہے, توحید اور رسالت پر. دوسرا جو حصہ ہے اس میں قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں, قوموں کا عروج و زوال, قوموں کی تباہی, قوموں پر عذاب آنا. اور تیسرا حصہ احکامات پر مبنی ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یعنی جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. واللہ عالم یہ علماء کرام کی اصل میں تقسیم ہے مفسرین کی, لیکن واقع میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی سورہ آپ کو ایسے نہیں ملے گا جہاں پر آپ کو قوموں کا ذکر نہ ملتا ہو. آپ جب قرآن کا آغاز کرتے ہیں, شروع میں ہی سورہ بقرہ ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہسٹری بتا دی, ان کے واقعات بتا دیے کہ بنی اسرائیل کون تھے, کیسے تھے, نبیوں کی اولاد میں سے تھے, اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ان کے اندر نبی بھیجے, مسلسل انبیاء آتے رہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اتنے ہی ان کے اندر انبیاء آتے رہے اور وہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے, تو کیا بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ہی ختم کر دیا, کہ دنیا میں جہاں کہیں پائے گئے مارے گئے, ذلت اور خواری ان کے اوپر مسلط ہوئی, انبیاء کرام کے ذریعے سے ان پر لعنت بھیجی گئی. بندر بنائے گئے، سور بنائے گئے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا سبت کے واقعے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تالوت اور جالوت کے واقعے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آخر ایسی کیا وجوہات تھیں، وہ کیا اسباب تھے جن کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا، بنی اسرائیل کو اس طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے ان کے اوپر ذلت اور خواری مسلط کر دی کہ اب وہ ابھر نہیں سکتے پہلے کی طرح۔ اور دوسری قوموں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، یہ قومیں تو بالکل ہی دنیا سے ہی ناپید کر دی گئیں، ان پر ایسا عذاب آیا کہ وہ دنیا میں رہے ہی نہیں، گویا کہ کبھی وہ بسے ہی نہ تھے۔ لیکن بنی اسرائیل دنیا میں ہونے کے باوجود ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ ذلت اور خواری مسلط ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اور آیا کہ امت مسلمہ آج کہیں اسی ذلت اور خواری کا تو شکار نہیں ہے؟ کہ آج امت مسلمہ پر بھی وہی مشکلات اور وہی مصیبتیں تو نہیں آئی ہوئی ہیں جس طرح سے بنی اسرائیل پر آئی تھیں؟ اور اگر آئی ہوئی ہیں تو کیوں آئی ہوئی ہیں مشکلات؟ اگر آج ہمارے زوال کا دور ہے اور آج اگر ہم دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو بنی اسرائیل ہی کے واقعات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کا عروج اور زوال ہوتا گیا، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دو دفعہ عروج کا اور دو دفعہ کے زوال کا ذکر کیا ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عروج عطا کرے گا، اور اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو تم زوال اور پستی کی طرف جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے وہ مسلمان بھی ہوں، نان مسلم بھی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو قانون رہا ہے، اس قانون میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قوموں کو دیکھتا ہے کہ ان کے اندر خوبیاں اگر باقی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو باقی رکھتا ہے، اور اگر کوئی قومیں ایون وہ اگر اللہ تعالیٰ پر یقین نہ بھی رکھنے والی ہوں، نہ بھی ایمان لانے والی ہوں، تب بھی اگر ان کے اندر محنت ہے، جفا کشی ہے، اچھے اخلاق ہے، یا ان کے اندر جفا کشی کی ان کے اندر عادت ہے، محنت مزدوری کی ان کو عادت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کو عروج عطا کرتا ہے۔ اور جو قومیں، جو شریعت والی، جو صاحب شریعت قومیں ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی، لیکن وہ شریعت کے ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر پستی اور اخلاقی ہے، ان کے اندر محنت اور جفا کشی کا جذبہ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ولولہ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی جوش نہیں ہے، ان کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ہمیشہ مغلوب کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہ قوم ہے بنی اسرائیل، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ بقرہ ہی میں پڑھا تھا، پھر تالوت کے واقعے میں پڑھا، پھر جالوت کے واقعے میں پڑھا، کہ یہ بنی اسرائیل یہ ایک ایسی قوم تھی جو کئی سال تک اس کے اندر نبی آتے رہے، انبیاء کرام آتے رہے۔ یہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہم کو ملتا ہے قرآن میں، اور اسی بنا پر ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ بنی اسرائیل دراصل یہ وہ قوم تھی جو نوح علیہ السلام کے بعد کشتی میں جن کو اللہ تعالیٰ نے سوار کیا تھا، یہ وہی لوگ تھے۔ تو اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ساری قومیں آئیں، قوم عاد، قوم سمود، اور پھر وہ ختم ہوتے گئے، پھر ان میں سے جو لوگ بچتے گئے، پھر شرک ان کے اندر پیدا ہوتا رہا، پھر شرک کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، پھر اچھے لوگ بچ گئے، پھر برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ تو بہرحال یہ بنی اسرائیل بھی انہی میں سے تھی۔ ہمیں ان کا جو ذکر ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کتنے انبیاء آئے، قرآن میں ہمیں صرف 24 یا 25 انبیاء کا ذکر ملتا ہے، لیکن مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق، جو کہ گو کہ اتنی اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جتنے حج کے موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ موجود تھے، یعنی 1,24,000، تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنے ہی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اور یہ دلیل ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا، سورہ رعد کی آیت ہے۔ پھر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء بہت آئے، بہت زیادہ تعداد میں انبیاء آئے۔ سب کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم میں ایک ہادی اللہ تعالیٰ نے ضرور بھیجا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تعداد تھی انبیاء کی، یہ سب چھوڑ دیجیے، اصل چیز ہے کہ انبیاء کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ انبیاء کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ جو قومیں بہکی ہوئی ہیں، بگڑی ہوئی ہیں، بھٹکی ہوئی ہیں، ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو ہدایت دیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کروائیں، ان کو ایک نقطے پر، توحید کے نقطے پر جمع کریں. ہمیشہ سے انبیاء کا یہی کام رہا ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ پوری قوموں میں جو صاحب شریعت جو امتیں نظر آتی ہیں، یعنی پوری تاریخ انسانی کے ادوار میں دو ہی امتیں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ صاحب شریعت کہلاتی ہیں، ایک بنی اسرائیل اور دوسرا امت مسلمہ. اس کے علاوہ جتنی بھی انبیاء آئے، ہم کو کہیں پر یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کو کتابیں دی گئی تھیں، اور اگر کتابیں دی گئی تھیں تو کیا اس میں شریعت بھی تھی، یعنی حلال اور حرام کے بارے میں احکامات. ہاں، صحیفوں کا ہم کو ذکر ملتا ہے، انجیل کا ہم کو ذکر ملتا ہے کہ اس میں اخلاقیات تھیں، زبور کا ہم کو ذکر ملتا ہے کہ اس کے اندر کچھ حمد و ثنا کے ریمنگ ورڈز کی طرح کچھ نظمیں تھیں، لیکن شریعت ہمیں پتہ چلتی ہے صرف اور صرف تورات اور قرآن میں. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو صاحب شریعت امتیں بس یہ دو ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے بنی اسرائیل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور ہمارا کیا تعلق ہے آپس میں. تو وہ جیسے ہے نا کہ سمندر کے جو دو کنارے ہیں، کہ ہیں تو ساتھ ساتھ لیکن ہمیشہ ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں، اور دونوں میں سملیرٹیز بھی بہت ہوتی ہیں. تو جس طرح سے بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء آئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک بگڑی ہوئی قوم رہی، اور پھر اس کے عروج اور زوال کے واقعات ہم دیکھتے رہے. کہ قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے، کہ ہم دو بار تم کو عروج عطا کریں گے اور پھر دو بار تمہیں پستی کی طرف لائیں گے، تمہارا زوال بھی ہوگا. تو وہ دو عروج اور وہ دو زوال کون سے تھے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے؟ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم بھی پچھلی قوموں کی قدم بہ قدم پیروی کرو گے، ایون اگر وہ کسی کھو کے بل میں جا گھسیں گے تو تم بھی ویسے ہی کرو گے. اور آج ہمیں لگتا ہے کہ ویسے ہی ہمارا حال ہے، کہ ہم بھی انہی قوموں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہی کی پیروی کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کا بھی جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کو اپنی کھوئی ہوئی عزت کب مل سکتی ہے، ایکچولی دیکھا جائے تو یہ ہمارے زوال ہی کا وقت ہے. کہ ہم پر ہر طرف سے ساری قومیں چھائی ہوئی ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم پر جو ہے دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی کہ جس کی بنا پر سارے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور آج سیکنڈ نمبر پر ہم مسلمانوں کی تعداد ہے پوری دنیا میں. لیکن تمہارے اندر ایکچولی وہ جذبہ ختم ہو جائے گا، یعنی تم موت سے ڈرنے لگو گے، موت سے بھاگنے لگو گے، اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس بنا پر دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، حاوی ہو جائیں گی. اور آج آپ دیکھنے کہ ہمارا یہی حال ہے. تو یہ امت مسلمہ، یعنی سابق امت مسلمہ بنی اسرائیل، آپ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اچھا ان کو امت مسلمہ کیسے کہا جا رہا ہے، لیکن واقع میں وہ امت مسلمہ ہی تھی لیکن معزول کر دی گئی. تو یہ وہ قوم ہے جس میں 1400 سال نبوت رہی اور 3 کتابیں بھیجی گئیں. اب یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ جس قوم میں 1400 سال نبوت رہی، جس قوم میں ایک نہیں، دو نہیں، 3-3 کتابیں آئیں، کیا بھلا ایسی قوم بھی گمراہ ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل گمراہ ہو سکتی ہے. جب قوم کے اندر اخلاقی زوال آتا ہے، جب وہ عیش پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، جب وہ گناہوں میں لت پت ہو جاتی ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے لگتی ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، یہ تو گئے وقت کے، گزرے وقت کے قصے کہانیاں ہیں، اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے دین، جب یہ قوم اس طرح سے کہنے لگے، تو پھر ایسی ہی قوم پر زوال آتا ہے. پھر چاہے اس کے اندر کتنے بھی انبیاء گزرے ہوں، کتنے ہی جلیل القدر پیغمبر رہے ہوں، اور اس کو کتنی بھی کتابیں ملتی رہی ہوں. تو ان کا ایک نہیں کئی جرم تھے بنی اسرائیل کے، جس کی بنا پر ان کے اوپر زوال آیا. اور وہی ہم آج دیکھیں گے کہ یہ قوم کی تاریخ کتنی پرانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کئی پیغمبر بھیجے، لیکن اس کے باوجود یہ قوم گمراہ ہوئی. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، یہ تاریخ نگار کہتے ہیں کہ 1800 سال قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے پہلے 1800 سال پہلے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہے. جیسے ہم نے کل یوسف علیہ السلام کی سٹوری پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ان کا آغاز ہوتا ہے. اور چونکہ بنی اسرائیل کا نام ہے ہی یعقوب علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام کے نام پر، یعقوب علیہ السلام کا لقب دراصل اسرائیل تھا، یعنی اللہ کا بندہ. تو بنی اسرائیل مطلب اللہ کے بندے کی اولاد بنی اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام کے وقت سے ان کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ ان کا لقب ہی اسرائیل ہے، یعنی اللہ کا بندہ تھا، اور بنی اسرائیل انہی کی اولاد ہیں. لیکن ان کو امت مسلمہ کا جو لقب حاصل ہوا، ان کو امت مسلمہ کی جو حیثیت حاصل ہوئی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1350 سال قبل مسیح، جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے، اس زمانے میں ان کو امت مسلمہ کا خطاب ملا، یعنی یہ امت مسلمہ تھی. جس وقت ان کو تورات دی گئی اور ان کو اللہ تعالی کی کتاب کو مضبوط تھامنے کے لیے کہا گیا، ان کو شریعت عطا کی گئی اور ان کو شریعت پر پابند رہنے کا ان سے وعدہ لیا گیا، جس کا ذکر ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں، اس وقت سے لے کر 7ویں صدی عیسوی کے آغاز تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد تک، یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت تک یہ امت مسلمہ رہی، چاہے بگڑی ہوئی صحیح ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً لگ بھگ 2000 برس تک بنی اسرائیل کو اس دنیا میں اللہ کی کتاب کی امین اور اللہ کی شریعت کی حامل امت مسلمہ کی حیثیت حاصل رہی ہے. کتنے سال بتائیں؟ تقریباً 2000 سال. آپ سوچیں یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ ہم کو قرآن میں ذکر ملتا ہے کئی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو یاد دلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، کہ میں نے تمام عالم والوں پر، تمام دنیا والوں پر تم کو کیا کیا تھا، فضیلت بخشی تھی. اور وہ فضیلت کیا تھی ان کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امت مسلمہ بنایا تھا، صاحب شریعت تھے یہ، اور یہ ایک طرح سے لیڈنگ کوالٹی والے لوگ ہونا چاہیے تھا، کہ ان کو لیڈ کرنا تھا دنیا کو، دنیا کے لوگوں کو. تب یہاں پر ان کو تقریباً 2000 سال تک ان کے اندر شریعت رہی، 2000 سال تک ان کے اندر نبی آتے رہے، یہاں تک کہ 624 عیسوی میں، یعنی 624 عیسوی میں جب قبلہ تحویل ہوا، یعنی 2 ہجری کی بات ہے یہ، تو 2 ہجری میں جب قبلہ تبدیل ہوا، اس وقت بنی اسرائیل کو اس کی اس پوزیشن سے جو اس کو دی گئی تھی معزول کر دیا گیا، اور نئی امت یعنی امت محمدیہ کو اس منصب پر فائز کیا گیا. اور اس کے بعد سے لے کر تا قیام قیامت امت محمدیہ ہی دراصل کتاب و شریعت کی حامل امین اور دنیا میں اللہ کی نمائندگی کی ذمہ دار ہے. یعنی اب یہ ہم ہی ہیں امت وسط، امت مسلمہ، کہ قیامت تک ہم ہی لوگ رہیں گے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بعد کوئی اور قوم نہیں رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور آپ کے بعد آپ کی امت کو یہ کام کرنا ہے. اب یہ جو شریعت جن کو دی جاتی ہے، تو یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہوتی. جو قومیں حامل شریعت ہوتی ہیں، جو نبی شریعت لے کر آتے ہیں، دراصل وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں، کہ جن پر جتنی زیادہ بھاری ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، جن کو جتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. ان کا اگر رتبہ بلند ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو اب اگر امت مسلمہ، جو کہ سابق امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا والوں پر چنا تھا، ان کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل پے در پے رسول بھیجے، کہ رسولوں کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا، مسلسل نبی آتے رہے ان کے یہاں پر، اور بعض اوقات تو ایک ہی دفعہ میں ایٹ اے ٹائم ان کے یہاں کئی کئی نبی بھی ہم کو ملتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہم کو ملتا ہے. تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اپنے عہدے سے نیچے گر گئی، یا اپنی جو اس کو فضیلت حاصل تھی اس سے وہ نیچے آ گئی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں عروج اور زوال پاتی رہتی ہیں، کبھی عروج ہے اور کبھی زوال ہے. اور امت مسلمہ کا عروج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، اور تقریباً 1000 سال تک، کسی بھی طرح گرتے پڑتے ہی سے مسلمان 1000 سال تک کے الحمدللہ عروج ان کو حاصل رہا، لیکن اس کے بعد پھر ان کے اندر بھی زوال آیا. تو یہ ہم انشاءاللہ وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم بنی اسرائیل کا دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فضیلت دی تھی، اور وہ کون سے، وہ کیا تھے باتیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زوال کی طرف لے آیا. تو اس کا جو خلاصہ ہے ہم مختصر الفاظ میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ قومیں کب عذاب کا شکار ہوتی ہیں، قوموں پر کب زوال پذیری آتی ہے، قومیں کس وقت تنزل کی طرف جاتی ہیں، اور وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو دوسری قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے؟ تو جو بات ہمیں نظر آتی ہے ان کے اندر بے حیائی، گناہوں پر جری ہونا، دین کا مذاق اڑانا اور نبیوں کو قتل کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنزل کا شکار کیا۔ تو بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ کے دور کا جو خلاصہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ پہلے ان کے پہلے دور کا جو عروج تھا اس کا جو آغاز ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول یوشع بن نون کی قیادت میں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بنی اسرائیل مصر میں آباد تھے، 500 سال تک بنی اسرائیل وہاں پر حکومت کرتے رہے، جب یوسف علیہ السلام کی فیملی مصر چلی گئی، مصر میں یہ لوگ 500 سال تک حکومت کرتے رہے، لیکن جب ان کے اندر خرابیاں آنی شروع ہوئی، زوال پذیری کی طرف یہ لوگ گئے، تو وہاں کے جو رہنے والے تھے انہوں نے واپس حکومت ان سے لے لی، پھر ان کو بندی اور غلام بنا لیا گیا، ان کے اوپر بہت ظلم ہونے لگا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جاتا، اور اس طرح سے انہوں نے بہت مشکل حالت میں زندگی گزاری کیونکہ غلام بن گئے تھے اور ان کے اوپر دوسری قومیں اب حکومت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے یعنی فرعونیوں سے نجات دی۔ یہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اب چونکہ ان کے اندر بہت زیادہ تربیت کی کمی تھی، دین کی کمی تھی، اتنے سالوں سے غلامی کا اثر تھا، لہٰذا ان کے اندر بہت ساری خرافات پیدا ہو گئی تھی، بہت ساری شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، توہم پرستی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کی تربیت کرتے رہے، ان کا تزکیہ کرتے رہے، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے رہے۔ جب پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمتیں فرمائی، موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر نکلے، اور یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر نکلے اور ان کو تورات ملی، جبل طور کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، وہاں پر ان کو تورات دی گئی اور تورات میں شریعت تھی، احکامات تھے۔ وہاں سے پھر جب یہ شمال سے مشرق کی طرف گئے اور جب کہا گیا ان سے کہ تم جنگ کرو تو قوم نے انکار کر دیا، یعنی ان کا جو علاقہ تھا فلسطین کا علاقہ جہاں پر دوسری قومیں قابض ہو گئی تھیں، تو ان سے کہا گیا کہ تم جنگ کر کے اپنے وہ پرانے جو زمینیں ہیں تمہاری وہ واپس لے لو۔ سوری لیکن انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پھر 40 سال تک یہ وادی تیہ میں بھٹکتے رہے، 40 برس تک سے جب یہ گھومتے رہے، بھٹکتے رہے، اسی میدان میں رہے، اسی صحرا میں گھومتے پھرتے رہے، اسی دوران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے، ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو خلیفہ تھے، یوشع بن نون ان کا نام بتایا جاتا ہے ہم کو قرآن میں، تو ان کا نام صرف غلام سے پتہ چلتا ہے کہ غلام ان کے غلام تھے، تو غلام بیٹے کو بھی کہتے ہیں، غلام جانشین کو بھی کہتے ہیں، خلیفہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے یوشع بن نون تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور بعد میں بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ تو اب یہ 40 سال چونکہ اس میدان میں بھٹکتے رہے، تو جو پرانے لوگ تھے وہ ختم ہو گئے، وہ وفات پا گئے۔ اب جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی تو وہ پھر محنت کرنا جانتی تھی، وہ نسل مشقت میں پلی بڑی تھی، اس نے پھر جنگ کی یوشع بن نون کے ساتھ اور پھر فلسطین کو فتح کیا، اور یہیں سے ان کا نقطۂ عروج کو یہ لوگ پہنچے۔ یعنی یوشع بن نون کے ساتھ جب انہوں نے فلسطین فتح کیا اور تقریباً 300 سال تک اوپر نیچے نشیب و فراز کے مراحل طے کرتے ہوئے یہ لوگ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ یوشع بن نون کے ساتھ انہوں نے فلسطین فتح کیا، پھر ان کے اندر تھوڑی سی خرابیاں عام ہو گئی اور یہ لوگ 12 قبیلوں میں بٹ گئے تھے، 12 لوگوں کی انہوں نے حکومتیں بنا دی، یعنی ایک حکومت قائم کرنے کی وجہ 12 حکومتیں قائم کر دی، اور ان کے اندر سے پھر جہاد کا جذبہ سرد پڑ گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت جو سموئیل نبی تھے ان سے جا کر درخواست کی کہ ہمارے اندر جہاد کا جذبہ سرد پڑ گیا، آپ کسی ایسے قائد کو ہمارے لیے مقرر کر دیجیے جس کے پیچھے ساتھ میں رہ کر ہم جہاد کر سکیں۔ تو 12 حصوں میں جب یہ آپس میں تقسیم ہوئے، آپس میں لڑائیاں لڑنے لگی، تو آس پاس کی مشرق قوموں نے ان کو حملے کیے ان کے اوپر، اور ان کو آس پاس کے ان کے گھروں سے نکلوا دیا۔ اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے جالوت کو اور تالوت کا جو مقابلہ ہوا تھا، تالوت کو ان کے اوپر سردار مقرر کیا، اور جو جالوت جو ان کے علاقوں پر قابض تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفیٹ کروایا داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے۔ سموئیل نبی اس وقت موجود تھے، ان سے کہا کہ ہمارے لیے سالار مقرر کر دیجیے، اور پھر طالوت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، اس کے اگلے 100 برس میں یہ حکومت قائم رہی کہا جاتا ہے، اور یہ ان کا سب سے نقطۂ عروج تھا، یعنی جب یہ قوم کے اندر جہاد کی روح باقی تھی، جب یہ قوم کے اندر اچھے لوگ باقی تھے جو نیکیوں کو قائم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے عروج والا دور تھا ان کا سلیمان علیہ السلام کا، یعنی جالوت کے بعد طالوت کے بعد اس نے داؤد علیہ السلام کو مقرر کیا سردار، پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا، پھر وہ بادشاہ بھی بنے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد سلطنت سلیمان علیہ السلام کو دی، وہ بھی بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے، اور ان کو ایسی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی تھی جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی، تو یہ ان کا بالکل عروج تھا سمجھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے دو بیٹے تھے، اور ان کے دو بیٹے انہوں نے حکومت دونوں نے آپس میں تقسیم کر لی، اور اس وقت حکومت کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور وہیں سے پھر ان کا زوال شروع ہوتا ہے، شروع ہونے کو آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک یہودا، ریاست تقسیم ہوئی، یہودا اس کا نام رکھا گیا، اور دوسری جو ہے اسرائیل بنی، اور اسرائیل کا جو تخت دارالسلطنت تھا وہ سامریہ کہلایا، اور جو یہودا کا تھا وہ یروشلم کہلایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو حصوں میں جب حکومت تقسیم ہوئی تو ان کا پھر آپس میں بھی ان کی آپس میں بھی پرابلم ہونے لگی، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے یوزولی. تو دو حصوں میں سلطنت تقسیم ہو گئی، تقریباً 300 سال میں یہ عہد پھر زوال، یعنی جو اپنے عہد زوال کی طرف اپنی انتہا کو پہنچ گئے. یعنی آپس میں جب یہ دو حصوں میں تقسیم ہوئے تو کیا ہوا کہ ان کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے، آپس میں ہی لڑ کٹ کر مرنے کو یہ لوگ تیار ہو گئے. اور ایکچولی جب زوال جب آتا ہے تو کیوں آتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی جو یکجہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو ان کی یونیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یونیٹی کی جگہ دراصل آپس میں فرقے بندیاں اور ذات پات اور چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس کا نام آنے لگتا ہے. جب ہم ایک مجموعی فائدے کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگ جاتے ہیں تب زوال کی طرف امتیں جاتی ہیں. کہا جاتا ہے ان کے اندر جادو عام ہو گیا تھا، شریعت کا مذاق اڑانے لگے تھے، کرپشن بہت زیادہ تھا، وہ اپنے آپ کی تشخیص یعنی اپنی آئیڈینٹیٹی مسلمان کی حیثیت سے نہیں کرواتے تھے بلکہ اسٹیٹ کے حساب سے کرواتے تھے، یعنی جو 12 قبیلے تھے تو وہ 12 قبیلے اپنے اپنے نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے، یا اپنے اپنے اسٹیٹ کے حساب سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے تھے. جیسے آپ کو معلوم ہے آج ہمارے یہاں پر بھی کیا حال ہو گیا، ہم مسلمانوں کا ایون کہ فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں جاتے ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یعنی آج ہم مسلمان جب ملتے ہیں کہتے ہیں اچھا آپ کہاں کے ہیں، اچھا ہم مہاراشٹر کے ہیں، آپ یو پی کے ہیں، آپ حیدرآباد کے ہیں، آپ گجرات کے ہیں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر دیا. کیا مسلمان کا کوئی ملک ہوتا ہے بھلا؟ کیا مسلمان سرحدی حصار میں بند ہوتا ہے؟ نہیں. مسلمان امت تو اس سے بہت اوپر اٹھ کر ہے، اللہ کے رسول یہی تو ختم کرنے آئے تھے کہ قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا. جو اس وقت قبائلی سسٹم تھا، جو قبیلہ پرستی تھی، اس کو، اس بت کو اللہ کے رسول نے توڑا. تو یہ جو جب اس طرح سے ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے کہ ہم بحثیت مسلمان انٹروڈیوس نہیں کرواتے ہیں، یا تو ہم اپنی اسٹیٹ کا نام بتائیں گے، یا اپنے علاقے کا نام بتائیں گے، یا اپنی زبان کا نام بتائیں گے، یا پھر آج کل ایک اور نئی چیز پیدا ہو گئی ہے اور وہ ہے اچھا آپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، کس مذہب کو اور کس مسلک کو فالو کرتے ہیں. جب تک آپ بتا نہیں دیں گے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، اور لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کا منہج کیا بتائیے. اور جب تک آپ اپنے آگے کچھ نہ کچھ ٹائٹل نہ لگائیں، آپ کے آگے ٹائٹل ضرور ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں یا تو آپ اپنے آپ کو حنفی بتائیں، یا آپ اپنے آپ کو شافعی بتائیں، یا آپ اپنے آپ کو مالکی بتائیں، یا آپ اپنے آپ کو حنبلی بتائیں، یا اہل حدیث، سلفی، اور پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے نام ہیں. جب تک آپ یہ نام اپنے آگے نہیں لگائیں گے، سامنے والے کہتے کہ ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تو یہ جب اختلاف پیدا ہوتے ہیں نا، تو پھر قومیں زوال کی طرف جاتی ہیں، زوال کی طرف. ان تاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ امت کا کفن ہے. واقعی میں کہ آج جو سب سے بڑا بت ہم نے بنا رکھا ہے، یہ قوم پرستی، ملک پرستی، علاقہ پرستی یا فرقہ پرستی، مسلک، مذہب، یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال ان کے اندر اپنی آئیڈینٹیٹی، یعنی بحیثیت مسلمان کی آئیڈینٹیٹی ختم ہو گئی تھی، یہ اپنے آپ کو اپنے قبیلوں سے یا پھر اپنے علاقوں سے پہچان کروانے لگے تھے. اور جو ہم آج جانتے ہیں کہ نیشنلزم کیا ہے، یہ سب اسی کی پیداوار ہے. تو بہرحال جب ان کے اندر یہ چیزیں عام ہو گئی تو یہاں سے ان کا زوال شروع ہوا، اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری قوموں کو مسلط کر دیا. جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے نا کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے ایسے بندے تمہارے اوپر مسلط کر دیے جو تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ہم نے یعنی تورات میں ہم نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم زمین پر دوبارہ فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑا کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے، اور یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا جب انہوں نے سرکشی کی. یہاں پر جو لفظ آیا ہے اللہ یعلو علوون، تو انہوں نے سرکشی کی، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، یہ اقتدار کے زوم میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کے پاس صرف نمائش رہ گئی تھی. اور جب یہ بڑائی میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے ہیوج، ایسی عظیم قوم کو ان کے اوپر مسلط کیا جو بہت گریٹ تھے، جو بہت پاور میں آگے تھے. اور وہ کس طرح سے ان کے اوپر گھسے؟ کہا جاتا ہے کہ ڈور ٹو ڈور، گھروں کے اندر گھس گئے. اتنا زیادہ انہوں نے تباہی پھیلائی. اور یہ کون لوگ تھے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جس کو بخت نصر کہا جاتا ہے، یا اس کے الگ الگ نام بتائے جاتے ہیں، بنو قد نظر بھی کہا جاتا ہے یا بخت نصر. تو جب ان کی خلافت تقسیم ہوئی، ایک کا نام اسرائیل جس کا دارالخلافہ سامریہ تھا، دوسری یہودہ جس کا یروشلم تھا، اور یہ 100 سال بہت عروج کے تھے. پھر دھیرے دھیرے شرک، دنیا پرستی، شریعت کا مذاق اڑانا، تو ان کے اوپر زوال آیا. پھر اشورینس نے شمالی مملکت کو ختم کر دیا، اور یہودا نے اسرائیل پر، یعنی پہلے آپس میں یہ لڑے تو دوسرے لوگوں کو ان کے اوپر حملہ کرنے کا موقع مل گیا 700 سال قبل مسیح. کہا جاتا ہے کہ جب بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور یہ بات ہے اس 587 پہلے عیسی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 587 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 587 پہلے کی بات ہے، کہ مشرق یعنی عراق سے آنے والے بخت نصر کے حملے نے پوری جنوبی سلطنت یہودیہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. کہا جاتا ہے کہ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں افراد کو قتل کیا. صرف 6 لاکھ یہودی، سوچے ذرا، 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے، مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح، گلوں کی طرح ہانکتا ہوا وہ بابل لے گیا اور ان کو قید کر لیا، اور سب سے بڑھ کر کے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی. اور ان کی یہ جو، جب ان کو لے کر گیا وہ قید کرنے کے لیے، قیدی بنا کر، تو یہ ذلت اور رسوائی کا شدید ترین زمانہ تھا بنی اسرائیل پر. آپ خود سوچ رہے کہ 6 لاکھ لوگوں کو، اور کہہ رہے تھے کہ اتنے ہی اس نے قتل بھی کیے، یعنی کثرت سے لوگوں کو قتل کیا. اور وہی والی بات یاد آتی ہے کہ جس وقت بیت المقدس، جب جو جنگ ہوئی تھی کرسچنز کے ساتھ مسلمانوں کی، اور انہوں نے بیت المقدس کو ہم سے حاصل کیا تھا مسلمانوں سے، تو اس وقت انہوں نے فلسطین میں، کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی لاشیں اس طرح بچھی تھی جیسے کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، اور خون ہی خون تھا ہر طرف. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. کہا جاتا ہے کہ گھٹنوں تک کے، بعض وقت کہا جاتا ہے کہ گھٹنوں تک خون تھا، اتنا خون بہ رہا تھا مسلمانوں کا، اس قدر انہوں نے بے دردی سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا تھا. تو ایسے ہی آشوریوں نے یا بخت نصر نے اس طرح سے یہودیوں پر حملہ کیا، یعنی اس وقت کی امت مسلمہ پر، اور ان یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ہی ہمارے بندوں کو مسلط کیا، یہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے، دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے. تو جو ہمیں یہاں عبرت ہمیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ عبرت کا مطلب ہی کیا ہے؟ کہ ہم سبق سیکھیں اس سے. ایسا آپ کو، یعنی ایسی عبرت کا مطلب ہے کہ جو آپ کو موو کر دے، ایسا سبق جو آپ کو موو کرنے پر مجبور کر دے. تو ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے بندوں کو مسلط کیا کہ جنہوں نے یروشلم کو کا خاتمہ کر دیا. یروشلم میں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ لوگوں کو قیدی بنایا. کہا جاتا ہے کہ 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہنے دی، آپ اس سے اندازہ لگائیے. اور یہ تقریباً 700 سال وہاں قید رہے، یہ ان کا بدترین دور تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو بھیجا، جو عزیر علیہ السلام، وہ کہا جاتا ہے بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹے سے بچے تھے یا نوجوان سے تھے لڑکے، دس سال کے کوئی لڑکے تھے کہ جب یہ قیدی بنا کر لے جائے گئے وہاں پر. پھر یہ بڑے ہوئے ان کو تورات یاد تھی. یہ وہاں سے واپسی پر جب انہوں نے دیکھا کوئی بستی جس کو یہ بخت نصر نے تخت و تاراج کیا تھا, کہہ رہے تھے کہ 100 سال کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد, 6-7 سالوں کے بعد ہی اس نے بخت نصر نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا, یعنی اس کو رحم آیا یا دوسرا بادشاہ وہاں پر بنا تو اس کو رحم آیا تو اس نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا, کچھ لوگوں کو قیدی بنائے رکھا, کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا, اس میں عزیر علیہ السلام بھی تھے. اب جب یہ وہاں سے واپس پلٹے تو انہوں نے بستی کو دیکھا اور واللہ عالم یہ عزیر علیہ السلام تھے یا کون تھے, لیکن جو بات ان کے یہاں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا کیوں بنایا, تو اس وجہ سے کیونکہ یہود خود کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے دین کا احیا کیا, ہمارے دین کو زندہ کیا, کیونکہ انہیں کو تورات زبانی یاد تھی, کہا جاتا ہے کسی اور کو نہیں یاد رہی تھی, تو انہوں نے اپنی یادداشت سے تورات کو دوبارہ لکھوایا تھا. تو جب یہ وہاں سے پلٹے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی جو بخت نصر نے تاراج کی تھی, ختم کر دی تھی, وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی تھی. تو ان کو دیکھ کر احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہاں دوبارہ زندگی کیسے پیدا کرے گا, یعنی یہ شہر جو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے, یہ بستی بالکل اب مر کھپ چکی ہے, اس کو ان لوگوں نے برباد کر دیا, تو اب یہاں دوبارہ زندگی کیسے پیدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو موت دے دی. پھر ان کو 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور پھر یہ واپس بنی اسرائیل میں آئے اور پھر انہوں نے اپنی یادداشت سے تورات لکھوائی اور ان کی وجہ سے دین دوبارہ پھر زندہ ہوا. پھر کئی سال لگے ان کو عروج پر آنے کے لیے, تقریباً 600 سال پھر یہ عروج کی طرف آئے سمجھے, یعنی جب ان کے اندر خیر بڑھتی چلی گئی, ان لوگوں نے توبہ کی, نیکی کی تحریک چلی, تو یہ دور عروج پھر واپس آئے. اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے, قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے. تو قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو پورا ہونا تھا, پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبے کا موقع دیا, یعنی اب جن لوگوں نے تم کو ڈیفیٹ کیا تھا اور خود فتح حاصل کی تھی, اب ہم نے تم کو موقع دیا کہ تم ان کو ڈیفیٹ کرو, تم کو غالب کر دیا, مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا. دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے بھلائی کی اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ جب ان کے اندر اچھائیاں عام ہوئی, جب ان کے اندر نیکی کا جذبہ عام ہوا, جب ان لوگوں نے توبہ کی, جب انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے بیٹوں سے بھی مدد دی تمہیں, تمہاری نفری میں اضافہ کیا, تمہاری فوج بڑھتی چلی گئی اور پھر تمہارا عروج کا دور شروع ہوا. عروج کا دور شروع ہوا لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ انسان, جیسے عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے بہت ہی کثرت سے مال و دولت آیا. کہا جاتا ہے کہ وہاں کا جو صرف قالین تھا جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے, وہ کئی لاکھ درہم کا مالیت کا وہ قالین تھا. تو جب یہ کثرت سے دولت کی ریل پیل ہو گئی اور مسجد نبوی میں یہ سامان جمع ہونے لگا مسجد نبوی کے سامنے, تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر رو پڑے اور ان کو افسوس ہونے لگا. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ رو رہے کیوں, کیوں روتے ہیں آپ, یہ تو مطلب خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت اور کامیابی دی ہے مسلمانوں کو. کہنے لگے کہ میں یہ عروج کو دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ ہر عروج کے بعد زوال ہے, یعنی کہیں تم دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور اسی بنا پر دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ بہت سختی کرنے والے تھے, وہ لوگوں کو زیادہ عیش پرستی میں مبتلا نہیں ہونے دیتے تھے, وہ بار بار لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے تھے کہ اگر تمہارے پاس کثرت سے پیسہ آ بھی جائے تب بھی تمہارے لیے ضروری نہیں کہ تم اس میں انوالو ہو جاؤ. کہہ رہے تھے کہ اگر مسلسل 2-3 دن اگر وہ کسی کو گوشت خریدنے والی مارکیٹ میں دیکھ لیتے تو اس کو سرزنش کرتے تھے کہ تمہارے تقوی کے خلاف ہے کہ تم روز روز گوشت کھاتے رہو. اب آپ سوچے ذرا آج اگر وہ ہم کو دیکھتے تو کیا کہتے, ہم تو کہتے ہیں کہ آج ہمارا گزر ہی نہیں ہو سکتا, کہتے ہیں رمضان میں تو بالکل دال کھائی نہیں جاتی, یہ ہمارا تصور ہے نا. اور کیسے ہم نے اپنے یعنی واقعے میں ہم کب نکلیں گے اس سے پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہم نے افطار کو اتنا اہتمام والا بنا دیا کہ بغیر اس کے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ افطار ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سادگی کی توفیق دے. لیکن ہم ماحول ہی ایسا بن گیا, ہر طرف وہی ماحول ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے لیکچرز آ رہے ہیں اس پر نا کہ اپنے افطار کی چیزوں کو ہم کم سے کم کریں, اس میں ٹائم زیادہ نہ لگائیں. تو بہرحال جب بگاڑ آتا ہے تو اسی طرح سے بگاڑ آتا ہے. تو جب ان کا یہ دور تھا خوب اچھائی کا دور تھا, پھر عروج ان کو ہوا, یعنی پہلے تو کیا تھا کہ یوشع بن نون کی قیادت میں ان لوگوں نے جنگ کی, پھر سلیمان علیہ السلام تک کے جو وقت آیا تب تک یہ اپنے عروج کو پہنچ گئے تھے, پھر زوال آیا, پھر جب توبہ کی نیکی کی طرف آیا تو پھر کیا ہوا, پھر عروج ہوا الحمدللہ. اب لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر زوال اور پھر خرابی کی طرف یہ لوگ چل پڑے, دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے, مشرکانہ رسم و رواج اور توہم پرستی جو یونانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر آ گئی تھی، جیسے کہ آج ہم ہندوستانیوں پر ہے۔ تو یونانیوں کے ساتھ رہتے رہتے پورے کیونکہ یونان تو گڑھ تھا مجسموں کا، یونان تو گڑھ تھا دراصل شرک کا اور توہم پرستی کا، اور رومن بھی۔ تو جب یہ رومن اور یونانیوں کے ساتھ یہ رہنے لگے تو ان کے اندر بھی توہم پرستی ان کے اندر جڑ پکڑتی چلی گئی۔ پھر رومن کی حکومت، رومن کے ہاتھوں میں دوبارہ یروشلم تباہ اور برباد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے گئے۔ امیجن کریں، تصور کریں ذرا کہ ایک دن میں اتنے لوگوں کا قتل۔ تو بنی اسرائیل کا پہلے عروج، پھر زوال، پھر عروج اور پھر ابھی زوال۔ اور یہ جو عزیر علیہ السلام کے وقت کا جو دور تھا، جب ان کے اندر اصلاح کا کام جاری رہا، تو یہ خوشحالی اور سربلندی کا سب سے بہترین دور تھا، اور یہ 300 سال جاری رہا۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو رعب اور دبدبہ تھا وہ دوسرے لوگوں پر قائم ہو گیا تھا۔ اور اس دور نے کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور کی یاد تازہ کر دی تھی۔ لیکن پھر زوال شروع ہوا، اور یہ دوسرا زوال 63 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے صرف 60 سال 60 ایئرز پہلے ہوا۔ یہ کہ جو رومنز تھے، جو پومپے کی قوم تھی، ان کے ہاتھوں یروشلم ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور ابھی تک ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس کے دوران ان کی تاریخ میں دوسری بار ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا سخت کوڑے برد سے۔ کہا جاتا ہے کہ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے دوبارہ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، اور ایک دن میں 133,000 یہودیوں کو قتل کر دیا اور 67,000 کو غلام بنا لیا۔ اور اس دن سے جو یہودی اثر اور رسوخ ختم ہوا فلسطین سے، تو وہ تقریباً 1900 برس تک 1900 ایئرز تک انہیں وہاں پر سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ تصور کریں ذرا کہ کس طرح زوال ان کے اوپر آیا۔ اور ان کا ہیکل مقدس تو آج تک دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا، جو ہیکل سلیمانی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا ہے۔ اور بعد میں رومی شہنشاہ، ایک رومی بادشاہ تھا، اس نے یروشلم شہر کو تو دوبارہ آباد کر دیا، تعمیر کیا، لیکن اس وقت اس نے یروشلم نام نہیں رکھا بلکہ ایلیا نام رکھا اس کا، کیونکہ وہ رومن تھا اصل میں۔ تو اس نے یروشلم نام نہیں رکھا بلکہ آج بھی جو ایلیا کے نام سے، اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو ایلیا کی بستی مل جائے گی۔ تو ان لوگوں نے، جو رومنز نے جب حملہ کیا تھا، تو ان لوگوں نے اس کا نام ایلیا رکھا، یروشلم نہیں رکھا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی ہمیں ہسٹری نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر قرآن موسی کا ذکر کیا گیا کہ تم دو بار عروج پاؤ گے اور دو بار تم کو زوال کی طرف آنا پڑے گا، ہم اپنے ایسے بندوں کو تم پر مسلط کر دیں گے۔ تو اب اس کے بارے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا عروج اور زوال تھا، ایکچولی قرآن ہمیں آنے والے عروج اور زوال کا بتاتا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اوپر جو عروج اور زوال آئے گا۔ تو بہرحال یہ نظریہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ایک بار تو انہوں نے بیت المقدس کو حاصل کر لیا، اور ابھی یہ کثرت سے وہاں پر وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، یعنی تمام پوری دنیا سے یہود سمٹ سمٹ کر بیت المقدس کی طرف آ رہے ہیں، یروشلم میں جمع ہو رہے ہیں، فلسطین میں جمع ہو رہے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ سے مسجد اقصی بھی لے لی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی دفعہ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا الحمدللہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ چلا گیا تھا بیت المقدس، کرسچنز نے اسے لے لیا تھا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کروایا، جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے اس کو حاصل کیا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اب کچھ سال پہلے، کچھ سال نہیں کہنا چاہیے بلکہ 47 کی بات ہے غالباً، 1947 میں پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس چلا گیا، اور آج ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کے قبضے میں ہے۔ تو یہ بنی، یعنی اب یہ دو دفعہ کا ان کا عروج اور زوال ہے کہ ایک دفعہ ان کو بیت المقدس ملا، پھر چلا گیا ان کے ہاتھ سے، پھر اب دوبارہ انہوں نے حاصل کیا۔ تو دو دفعہ کا ان کا عروج، اور بھی ان کا دوسرا زوال مسلمانوں کے ہاتھوں ہونا ہے، یہ علماء کرام کہتے ہیں، مفسرین کی یہ رائے ہے۔ تو یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہوگی جنگ، اور جس میں یہودیوں کا خاتمہ ہوگا اور چن چن کر وہ یہودیوں کو قتل کریں گے, تو ہو سکتا ہے یہ ان کا دوسرا زوال کا وقت ہو. تب اس سے بنی اسرائیل کی یہ تاریخ سے ہمیں جو بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب قوموں کے اندر اس طرح کی اخلاقی پستی عام ہو جاتی ہے, جب ان کا اخلاق بہت ہی بدتر ہو جاتا ہے, جب ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے, وہ گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا, اس کی شریعت کا مذاق بنانے لگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے. بھلے ہی وہ قوم اللہ تعالیٰ کی چہیتی رہی ہو, بھلے ہی وہ قوم انبیاء کی اولاد میں سے رہی ہو, بھلے ہی وہ قوم صاحب شریعت ہو, صاحب کتاب ہو, لیکن جب وہ اپنے گناہوں پر جری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کر دیتا ہے اور دوسروں کو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے. اور جب یہ ہیکل سلیمانی مسمار کیا گیا تھا سیکنڈ ٹائم, اس کے پورے 500 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ عرصے پہلے کہا جاتا ہے کہ اس کو مسمار کیا گیا. اب آپ یہاں پر گراف دیکھ رہے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ نکلے مصر سے, پھر جنگ کا انکار کیا, وادی میں بھٹکتے رہے 40 سال, پھر یوشع بن نون کے ساتھ انہوں نے فلسطین فتح کیا تو یہ تھوڑا سا اونچا اٹھے, پھر اس کے بعد آپس میں لڑائی کرنے لگے تو تھوڑا سا نیچے گر گئے, لیکن پھر اس کے بعد تالوت, داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک کے بعد ایک جو دور آیا, اس سے پھر یہ بہت اونچا اٹھے. یہ ان کے عروج کا سب سے بیسٹ پیریڈ تھا. پھر آپس میں جب سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب ان کی ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, تو پھر اشورین اور عراقیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا. یہ ان کا بدترین دور تھا. قید میں گئے وہ, یعنی قید ان کو بھگتنا پڑی, قتل کیے گئے, اور 600,000 لوگوں کو قیدی بنانا معمولی بات نہیں, آپ سوچیں ذرا. پھر اس کے بعد عزیر علیہ السلام آئے. عزیر علیہ السلام کا دور ان کا بہترین دور تھا, اور کہا جاتا ہے کہ اس دور نے سلیمان علیہ السلام کے دور کی یاد دلا دی. پھر جب عزیر علیہ السلام کے بعد بھی ان کے اندر دھیرے دھیرے تقریباً 200-300 سال تک پھر وہ عروج پر رہے, یعنی ان کے اندر اچھی اخلاقی قدریں تھیں, لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے ڈاؤن ہوتے گئے تو یہاں تک کہ پھر یونان اور روم کی حکومت نے ان کے اوپر حملہ کیا. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, جب ٹیٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا, اور اس نے بھی ایک دن میں 133,000 لوگوں کا ایک دن میں قتل عام کیا. سوچیں ذرا, آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے گراف. نہیں دکھائی دے رہا, الحمدللہ. اب یہ گراف کو دیکھ کر آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ امت مسلمہ کا ایک کوئی ایسا گراف بنا سکتے ہیں کہ ہمارا کون, کیونکہ یہ اسی وقت ہم کر سکتے جب ہم کو امت مسلمہ کی تاریخ یاد ہو. آج ہمارا حال اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ ہمیں خود مسلمانوں کی ہسٹری نہیں یاد ہے, ہم نے خود اپنی تاریخ نہیں پڑھی, تو ہماری نئی جنریشن کو کیا ہماری تاریخ یاد ہوگی. ہم تو ایون جو 40 سالہ خلافت کا دور ہے ہمارا, ہم اس کی بھی ڈیٹیل نہیں جانتے ہیں. کہ ہم پڑھے تو اپنے وہ گولڈن ایرا کے بارے میں, تاکہ ہمارے اندر ایک تحریک پیدا ہو, ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو, ہمارے اندر ایسی عبرت ہو جو ہمیں موو کر دے, جو ہمیں متحرک کر دے, جو ہمیں کچھ کرنے پر آگے بڑھائے. تو یہ جو بنی اسرائیل کی تباہی ہوئی, مکمل تباہی, یہاں تک کہ ان کا تہذیب و تمدن بھی ختم کر دیا گیا کہا جاتا ہے. یعنی کسی بھی قوم کا اس کا ملک چلے جانا ہاتھ سے, یا اس کے لوگوں کا قیدی بن جانا, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن تہذیب اور تمدن ختم ہو جانا یہ تو بالکل ہی ورسٹ سچویشن ہے, سمجھے. اور آج آپ مجھے بتائیے کہ آج ہمارا بھی تہذیب اور تمدن دھیرے دھیرے ہم خود ہی اپنے ہاتھوں ختم نہیں کر رہے ہیں. آج ہم کو اپنی چیزوں سے زیادہ, اپنی اقدار سے زیادہ, اسلام کی قدروں سے زیادہ کس کی چیزیں پیاری ہیں, کیا ہمیں پسند ہے, کیا ہمیں محبوب ہے؟ کیا آج ہم اپنی شناخت خود نہیں کھو رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنی شناخت کو خود اپنے ہی ہاتھوں پامال نہیں کر رہے ہیں؟ تو ان کے اسی بنا پر کہ انہوں نے اس طرح سے کام کیے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ, کہ ان کے اوپر اسی لیے ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی, اور جہاں کہیں پائے گئے مارے گئے. ہاں, الا یہ کہ اللہ ہی کی وجہ سے ان کو کہیں کوئی پناہ مل گئی تو مل گئی, یا کبھی لوگوں کے ذریعے سے پناہ مل گئی تو مل گئی, ورنہ تو ان کے اوپر غضب اور ذلت اور مسکنت ہی طاری رہی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کا ختم نہیں ہوا, کہ آج بھی ان کے لیے قدم جمانے کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے ان کو. 1947 میں جب ان کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے فلسطین ان کو ملا, فلسطین کے کچھ حصوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا یہودیوں نے, اور یہ پورے ملک در ملک سے وہاں جمع بھی ہو رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ پوری طرح سے امن و امان سے وہاں ابھی بھی نہیں ہے وہ. اور یہ آپ خود جانتے ہیں کہ میں نام نہیں لوں گی کہ کس کی وجہ سے ان کو پروٹیکشن حاصل ہے اور کس کی وجہ سے ان کو وہاں پر غلبہ ملا. یعنی فلسطین کو انہوں نے حاصل کیا بھی تو لوگوں کی مدد سے ان کو وہاں جگہ مل گئی. اور وہ ہے نا کہ ایک بہت اچھا شعر ہے, ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, کہ یہود کی جان پنجے شکنجے یہود میں ہے, سوری یاد نہیں آ رہا مجھے شعر ابھی اس وقت. تو بہرحال ابھی بھی کسی کے پروٹیکشن میں, کوئی لوگوں کی پروٹیکشن کی وجہ سے اگر ان کو کہیں حکومت یا چھوٹی موٹی بستی مل گئی تو مل گئی, ادروائز تو ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ سے نکالے گئے, ہے نا, یاد ہوگا آپ کو, مدینہ سے نکالے گئے, پھر خیبر میں انہوں نے جا کر اپنا مسکن بنایا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خیبر سے بھی نکال دیے گئے, یعنی جزیرۃ العرب ہی سے ان کو نکال دیا گیا. کیسی ان کے اوپر پھٹکار اور لعنت ہے. یہ آج جہاں پر مسلمان نماز پڑھتے ہیں مسجد اقصا, یہ وہ مسجد ہے جہاں جمعہ کی نماز کی اجازت ہے, جمعہ کی نماز ہوتی ہے الحمدللہ, لیکن عام دنوں میں نماز کی وہاں پر اجازت نہیں ہے. تو پہلے مدینہ سے نکالے گئے, پھر خیبر سے نکالے گئے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, پھر اس کے بعد ہٹلر کے زمانے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ لاکھوں یہودیوں کا قتل عام ہوا ہٹلر کے زمانے میں جرمنی میں. اگر آپ لوگ تھوڑی بہت, اتنی تو اسکول میں ہسٹری آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, بھلے ہی ہم لوگوں نے اسلامک ہسٹری پڑھی نہ پڑھی ہو, لیکن اسکول میں رہتے رہتے ہسٹری چاہے وہ ہمارا ناپسندیدہ سبجیکٹ ہی کیوں نہ ہو, ہمیں لازمن مجبوری میں پڑھنا ہی پڑتا ہے. تو اتنی ہسٹری تو آپ نے پڑھی ہوگی کہ ہٹلر کے زمانے میں کتنا قتل عام ہوا یہودیوں کا. تو اب یہ جو انہوں نے بھی دوبارہ سے ریفارمیشن جو شروع کیا اپنا, کہ کہا جاتا ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے یہودی آ کر جمع ہو رہے ہیں فلسطین میں, اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ عبرانی زبان کو زندہ کرنے کے لیے اپنا لاکھوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے. بڑے بڑے پروفیسرز, بڑے بڑے ان کے سائنٹسٹ, ڈاکٹرز, انجینئرز, انہوں نے اسرائیل میں ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی کہ وہ چاہتے تھے کہ عبرانی زبان, ایک جو ارامک زبان ہے, وہ زندہ ہو, اور اپنے اچھے لوگوں کو وہاں لا کر وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر دوبارہ سے ان کو ان کا وہ, جیسے کہ ان کے خود کے اندر یہ بات ہے کہ وہ مسیح الدجال کو اپنا وہ سمجھتے ہیں, تو وہ آئے گا تو پھر ہم ان کا عروج ہوگا, ایسا وہ سمجھتے ہیں. تو وہ اس کے لیے ابھی سے اسرائیل میں کوشش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جیسے بھی صحیح, حالانکہ وہ بگڑی ہوئی قوم ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی غضب والی قوم ہے, جو مغضوب ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کی گئی, ان کے اوپر پھٹکار ہے, لعنت ان کے اوپر برسائی گئی, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنی کوشش نہیں چھوڑتے ہیں. یعنی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ صرف ان جو یہودیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ 2-2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اتنی کم ہے یہ کوانٹیٹی میں, لیکن بہت ہی شاطر, بہت چالک, بہت عیار قوم ہے, اور انہوں نے پوری دنیا کو اس طرح سے اپنے سود کے شکنجے میں کس دیا ہے کہ اس سے نکلنا محال ہے. ایون آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ملک بھی انہیں کی وجہ سے کس کو کہاں بٹھانا ہے, یہ سب یہود کا منصوبہ ہوتا ہے, یہودیوں کا منصوبہ ہوتا ہے کہ کس ملک میں کون سا آدمی بیٹھے گا, پریسیڈنٹ بنے گا, پرائم منسٹر بنے گا. زیادہ تر یہ انہی کی چالیں ہوتی ہیں اور انہی کی پلاننگ ہوتی ہے, کیونکہ بہت ہی چالاک قوم ہے, بہت عیار قوم ہے. تو اب انہوں نے تو دیکھیں اپنی کوشش وہ نہیں چھوڑے, چاہے برائی ہی میں صحیح, وہ مسلمانوں کی دشمنی ہی میں صحیح, وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن کیا آج ہم مسلمان, امت مسلمہ, کہ ہمارا جو پہلا زوال آیا وہ تاتاریوں کے ہاتھوں آیا. آپ کو معلوم ہے کہ ہلاکو خان نے, چنگیزیوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور کہا جاتا ہے کہ خود بغداد کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے ہلاکو خان نے کہا تھا کہ میں تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھیجا ہوا قہر ہوں, تم نے جو تمہارے قانون کی نافرمانی کی ہے تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے تم پر مسلط کیا ہے. اور اس وقت ہلاکو خان نے اتنی کثرت سے مسلمانوں کو قتل کیا کہ کہا جاتا ہے کہ بغداد کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ, جیسے عزیر علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو جو کہ اپنے چھتوں پر گری ہوئی کیسے دوبارہ زندہ کرے گا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آباد کیا, آج بغداد آباد ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جو سمندر کا پانی تھا وہ بلیو ہو گیا تھا انک کی وجہ سے, کیونکہ اس نے پورے کے پورے کتب خانے سمندر میں ڈال دیے تھے, کتابیں جو مسلمانوں کی اتنی نادر کتابیں تھیں لکھی ہوئی, پورا علم فنون وہ سب کچھ اس نے سمندر میں بہا دیے, تو پانی کئی دن تک بلیو اور بلیک رہا. بغداد کی گلیوں میں لاشیں کارپیٹ کی طرح بچھی ہوئی تھی, خون ہی خون تھا. اس کے بعد الحمدللہ چلیں اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے لوگوں کو پیدا کیا. اور کچھ 100 سال کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان عورتوں کو انہوں نے قیدی بنایا تھا انہیں سے جو اولاد ہوئی ان کے اندر پھر وہ مسلمان یعنی وہ لوگ مسلمان بنے. تو جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یعنی وہی لوگ جو کہ مسلمانوں کے دشمن تھے جنہوں نے کل حملہ کیا تھا آج انہیں کی اولادوں میں سے لوگ مسلمان بن گئے. پھر انہوں نے الحمدللہ حکومت قائم کی. اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو حکومت پر مامور کیا. پہلے عباسی سلطنت تھی اس کے بعد دوسرے لوگ خلیفہ بنے یا ان کی حکومت قائم رہی. لیکن اس کے بعد دوبارہ پھر جو کروسیڈز ہوا کرسچنز نے حملہ کیا اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایسا دن تھا کہ جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا گیا یا یروشلم پر ان لوگوں نے حملہ کیا جو آس پاس کے علاقے تھے کہ ایسا تھا کہ علم یغنو فیہا کہ جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا گیا تو کہا جاتا ہے کہ ایسا انہوں نے مسلمانوں کا نام و نشان وہاں سے مٹایا کہ ایسے لگتا تھا گویا کہ کبھی مسلمان یہاں آباد بھی تھے کیا بسے بھی تھے کبھی یہاں مسلمان ایسے. تو اب آپ دیکھیں کہ دو بار ہمارا بھی زوال ہو چکا ہے اور ابھی بھی ہم زوال ہی کی پوزیشن میں ہیں. آج ہم مغلوب ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہیں بدل دیتی. جب تک اس کے اندر خود جذبہ نہیں پیدا ہوگا جب تک کہ اس کے اندر خود ایک تحریک پیدا نہیں ہوگی جب تک وہ خود ایکٹیو نہیں ہوگی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عبرت میں کے معنی میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک تو پچھلی قوموں کا جو ہم سے یعنی جو ہماری تاریخ ہے اس کا کنیکشن آج ہم اپنے آپ سے جوڑ کر دیکھیں. یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بتائے ہیں تو یہ جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا 2 دفعہ کا عروج اور 2 دفعہ کا زوال بتایا تو امت مسلمہ بھی سیم اسی طرح 2 دفعہ عروج اور 2 دفعہ زوال پر پہنچ چکی ہے. ابھی ہمارا زوال کا دور ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جلد از جلد اس سے نکالے اور عروج عطا کرے انشاءاللہ. لیکن کیا صرف ہماری دعاؤں سے ہو جائے گا؟ جی ہم نے عبور کا عبرت کا معنی کیا پڑا تھا؟ ایکٹیو ہونا. ایسا سبب جو آپ کو ایکٹیو کر دے جو آپ کو موو کرنے پر مجبور کر دے. تو اب یہ واقعات یہ قصص القرآن جو ہم لے رہے ہیں یہ جو قوموں کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں یا نبیوں کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں یا کسی لوگوں کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے اس کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے ہمارے لیے نصیحت ہے. ہمیں موو ہونا ہے ہمیں ایکٹیو ہونا ہے. اور آپ یقین جانے کہ مائیں بہت کچھ کر سکتی ہیں. یہ جو نوجوان نسل ہے یہ ہماری اولاد ہمارے بچے یقین جانے کہ ان کی تربیت کر کے ہم ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر سکتی ہیں کہ کم از کم ہم انفرادی طور پر اپنے اوپر تو اسلام کو نافذ کریں اور پھر قلم کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے کہ چاہے قلم ہو زبان ہو یا جو ہمارا ٹیلنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں اپنی کھوئے ہوئے عروج کو جو ہماری کھوئی ہوئی عزت ہے اس کو واپس لانے کی کوشش کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بھی وہ عطا کرے گا. آپ بولیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کا وعدہ ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے کہ اگر وہ ایمان لائیں عمل صالح کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو خلافت بخشے گا ضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو اس نے خلیفہ بنایا تھا. اور اس کے لیے پھر ضرورت کیا ہے کہ ہم کو ایکٹیو ہونا ہے ہم کو موو ہونا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری نوجوانوں کا حال آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوانوں کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ انہیں امت مسلمہ کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس لانا ہے. لیکن آج ہمارے نوجوان زیادہ تر نوجوانوں کا اگر آپ حال دیکھیں گے یعنی صرف میری بات نہیں آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ اکثر نوجوان صرف اپنے بالوں کو سنوارنے میں رہتے ہیں. یعنی وہ جو آج کل ایک اسٹائل نکلا ہوا ہے نا کئی سالوں سے کہ بالوں کو اسٹائل سے پیچھے کر کے گردن کو جھٹکا دینا لڑکی ہمارے. اور یہ جو بار بار بالوں کو سنوارنا یہ تو لڑکیوں کا کام ہے بھلا لڑکوں کا کیا کام ہے؟ لڑکوں کو آئینے سے کیا دلچسپی ہوتی ہے ہو سکتی ہے؟ لڑکے بھی اگر لڑکیوں کی طرح ہو جائیں گے صرف آئینے خانے میں رہ جائیں گے تو بھلا وہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ وہ محنت مشقت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جفاکشی کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ان کو تو ڈبل محنت کرنا ہے لڑکوں کو کہ ان کو ساتھ میں اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالنا ہے ان کو کفالت کرنی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ میں دین کو اسٹیبلش کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے ان کو. تو واقعی میں کسی نے صحیح کہا تھا کہ میدان کارزار میں وہ قوم آئے کیا جس کا جوان آئینہ خانے میں رہ گیا. یعنی آج ہمارے نوجوان لڑکوں کو آئینہ دیکھنے سے فرصت نہیں ہے. اور پھر وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. یہ آیت پڑھ کر مجھے ہمیشہ بہت ڈر لگتا ہے. پرسنلی میں اس آیت سے بہت سبق سیکھتی ہوں یقین جانیے. اور دونوں طرح سے یہ آیت اگر ہم پازیٹیو اس کو لیں تو پازیٹیو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہ کام نہ کرو گے یا اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوگی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آج میری قسمت میں رکھ دیا ہے یہ کام, یہ اعزاز میری قسمت میں رکھا ہے کہ میرے سامنے اپارچونیٹی ہے اور میں اس کو کر کے اس سے اجر حاصل کر سکتی ہوں, نیکی حاصل کر سکتی ہوں, تو میں کیوں نہ اس کو حاصل کروں, میں کیوں نہ اس کو اٹینڈ کرنے والی بنوں, میں کیوں نہ اس کو لینے والی بنوں, پک کرنے والی بنوں. اور اگر میں نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ میری جگہ دوسروں کو لے آئے گا, پھر میری جگہ وہ اجر کما لیں گے. تو واقعی میں پھر اللہ تعالیٰ ہماری جگہ دوسروں کو لے آئے گا, وہ ہم جیسے نہیں ہوں گے, وہ دن رات بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنے والے ہوں گے. پھر تو ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ روح پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اسلامک ہسٹری سنائیے, ان کو بنی اسرائیل کی تاریخ سنائیے, تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو سکے, ان کے اندر تڑپ ہو, ان کے اندر طلب ہو, ان کو ایکٹیو ہونا ہے, ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, موو ہونا ہے. یہ کیا ہمارے بچے, مجھے ہمیشہ وہ جو سچویشن جو نظر آتی ہے بچوں کی کہ گیمز کے سامنے بچے بیٹھ کر بالکل مرغی کی طرح ہو جاتے ہیں, جو ایک سست مرغی ہوتی ہے نا, موٹی تازی سی, جو بس اپنے اس میں جو اس کا مرغی کا گھر ہوتا ہے ڈربا, اس کے اندر بیٹھی رہتی ہے ایک کونے میں. تو ہماری نوجوان نسل کو آج انہوں نے ایسے ہی بنا دیا کہ گیمز ان کے حوالے کر دیے, تم بیٹھے رہو لیپ ٹاپ کے آگے کونے کھدرے میں اور بس کچھ کرنا نہیں ہے تمہیں, تم لیپ ٹاپ پر ہی جنگیں جیت لو, بس سارے گیمز لیپ ٹاپ پر کھیل لو, حقیقت کی زندگی میں تمہیں کوئی ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ. تو نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کریے, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ہمارے بچوں کا ایم بہت ہائی ہو, آسمانوں پر نظر رکھنے والے لوگ ہوں, شاہین ہوں وہ ہمارے بچے. تو مسلمانوں میں جو خصوصیات ہونی چاہیے, ایک تو خلوص نیت ہو ہمارے اندر, اللہ سے گہری محبت ہو, عبادت میں ہم بالکل پراپر رہیں, اللہ کا خوف ہو ہمارے دل میں, عاجزی اور انکساری ہو, دنیا سے بے رغبتی ہو, جہد مسلسل, مسلسل جہاد, یعنی زندگی میں جدوجہد کرنی ہے آپ کو, مسلسل کوشش کرتے رہنی ہے. پھر صبر و استقامت ہو, آپس میں محبت اور اخوت ہو, اور اعتدال ہو. یہ کچھ کوالٹیز ہیں جس کی بنا پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی یہ جو بڑے بڑے اسکالرز نے جو کتابیں لکھی ہیں اس پر کہ قوموں کا جو عروج اور زوال ہوتا ہے, تو کیوں زوال ہوتا ہے اور کیوں عروج ہوتا ہے, تو زوال کی طرف جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, جو دین کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں, اور جو دین کا مذاق بنانے لگتے ہیں, بے حیائی عام ہو جاتی ہے, اخلاق اور کردار میں پست ہو جاتے ہیں, تو وہ زوال کی طرف لے جاتی ہیں وہ چیزیں. اور یہ چیزیں, یہ کوالٹیز انسان کو عروج کی طرف لے جاتی ہیں. ایک بار آپ اور پھر دیکھ لیجیے, اس کو ریوائز کر لیجیے, اس کو لکھ لیجیے, اور اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے, ہماری نوجوان نسل. تو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. آج دیکھیں کہ بخت نصر نے اور ٹیٹس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, ہیکل سلیمانی کو تباہ برباد کر دیا تھا. ہم کو, ہمارا کعبہ ایک ہے, ہمارے نبی ایک ہے, ہمارا دین ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, تو ہم کو بھی ایک ہونا ہے, ہم کو یونائٹ ہونا ہے. تو کیوں یونائٹ ہونا ہے؟ تاکہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, نہ لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کرنے والے بنے, اور دوبارہ سے ہمارا, یعنی امت مسلمہ جب عروج پر جائے تو اس میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو, اور ہماری بچوں کا, ہماری اولاد کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ ضرور حصہ ہو, دین کے غلبے کے لیے, دین کی نصرت کے لیے, دین کو عروج پر پہنچانے کے لیے, اور دین اسلام کی عزت کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ان سے, ان واقعہ سے ہمیں سبق سیکھنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.